السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 199 اور 200. نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. ایک وقت تھا کہ ہم نے سورہ آل عمران شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج ہم اس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہماری درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. آمین. لاسٹ کی یہ دو آیت ہماری رہ گئی ہیں سورہ آل عمران کی, اسی کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور ان آخری دو آیت میں دراصل ایک لب لباب ہے, خلاصہ ہے پورے سورت کا, اور ہمارے لیے بہت ہی اہم ہدایات ہیں اس میں, اسپیشلی دین کا کام کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے میری خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انہی اخلاق اور عادات کا مالک بنائے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب, محبوب اور پسندیدہ ہیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے, لَمَنْ يُؤْمِنُ, البتہ وہ بھی ہے جو ایمان لاتا ہے, باللہ اللہ کے ساتھ, وَمَا أُنزِلَ, اور جو نازل کیا گیا, إِلَيْكُمْ آپ کی طرف, وَمَا, اور جو أُنزِلَ نازل کیا گیا, إِلَيْهِمْ ان کی طرف, خَاشِعِينَ جھکنے والے ہیں, لِلَّهِ اللہ کے واسطے, لا يَشْتَرُونَ نہیں خریدتے یا لیتے, بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کے ساتھ, ثَمَنًا قیمت قلیلن تھوڑی, یعنی وہ اللہ کی خاطر اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے یا نہ خریدتے ہیں. اولئک, یہ لوگ, لہم, ان کے لیے, اجرہم, کسی ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے. یعنی آج اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں لوگوں کو کچھ دے رکھا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جب چاہے جس سے چاہے چھین سکتا ہے اور جس کو چاہے دے سکتا ہے. اہل کتاب میں سے ایمان لا کر مسلمان ہونے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں, اور اسپیشلی جو آخری آیات ہیں اس میں چار باتوں کی ہدایت دی گئی ہیں جو آج ہمارا ٹاپک رہیں گی. آج کی آخری دو آیات کے بارے میں, ایک تو ثابت قدمی ہے یعنی صبر, دوسرا مصابرت ہے یعنی ثابت قدمی کی باہمی تلقین کرنا. یعنی ایکچولی مصابرت یا اسویرو و صابرو کا جو لفظ آیا ہے, مقابلے پر صبر, یعنی آمنے سامنے, یعنی کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوگی تو اس پر صبر کرنا اور اس کی تلقین بھی کرنا آپس میں ایک دوسرے کو. تھرڈ ہے مرابطہ, یعنی کمر بستگی, یعنی تھان لینا کسی چیز کے بارے میں, عزم کر لینا, ارادہ کر لینا. اور آخر ہے تقوی, یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری. تقوی کیا ہوتا ہے اصل میں, کہ ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا کہ کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو آل عمران کی آخری آیت, یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, دراصل سورہ بقرہ کی جو آخری آیت, جو دعا ہم نے پڑھی تھی, فانصرنا علی القوم الکافرین کا جواب ہے. یعنی یہ چار تدبیریں ہی کافروں پر غلبے کی ضامن ہیں. یہ چار تدبیریں اگر اختیار کریں گے, اسپیشلی اہل کتاب کے تعلق سے, اگر اہل کتاب پر غلبہ حاصل کرنا ہو, فانصرنا علی القوم الکافرین, اگر یہ دعا قبول ہو سکتی ہے تو ان چار باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے گی, ان سے مکالمہ, مباحثہ اور مجادلہ اور مباحلہ کیا جائے, اہل کتاب میں موجود خیر کو دریافت کیا جائے اور انہیں اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے, اہل کتاب میں موجود شر سے معلومات حاصل کی جائے, آگاہی حاصل کر کے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے, اور امت مسلمہ کے صفوں کے اندر کامل اتحاد ہو, اتفاق ہو, تقوی کی بنیاد پر امت کی تنظیم کی جائے, اور جنگ احد کی شکست کے اسباب کا جائزہ لے کر آئندہ یعنی مستقبل میں جو بھی کمزوریاں ہمارے اندر ہوں گی یا ہیں, بالخصوص نفاق پر قابو پایا جائے. سبحان اللہ, یعنی اتنی بہترین آیت ہیں, بلکہ ایک الگ ٹاپک پر اس پر بات کی جا سکتی ہے الگ سے. ان آیت پر. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چند لوگ ہی ہوں گے وہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے تھے یا جو حق کو سمجھتے تھے اور اس کے فیور میں انہوں نے بات کی. تو اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں کی بھی تعریف اور ذکر یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ پورا آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اچھے بھی ہیں, چاہے وہ یہود ہوں یا اہل کتاب ہوں یعنی نصارہ ہوں. یہود میں تو صرف کہا جاتا ہے کہ 20 کے اندر اندر ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے, اسلام قبول کیا تھا, ایمان لائے تھے. لیکن نصارہ میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو وفد آیا تھا نجران سے یا اس کے علاوہ بھی حبشہ سے جو وفد آیا تھا, زیادہ تر لوگ قرآن سن کر قرآن کے گرویدہ ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی کی مثال دے رہا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا کر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. ان کے اندر ہٹ دھرمی نہیں ہے, حسد نہیں ہے, غرور نہیں ہے. تو جو بھی کوئی یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو یہود میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, حرام کاموں سے بچنے والے تھے, دیانتدار تھے, نیک تھے. حالانکہ بہت کم لوگ تھے ایسے, لیکن بہرحال تھے. تو انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے, چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ نصارہ ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تین آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا, یعنی ڈبل اجر ملے گا. ایک تو اس کو جس کی کوئی کنیز ہو اور وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے, ادب سکھائے, پھر اس سے نکاح کر لے. دوسرے اس یہودی یا عیسائی کو جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. تیسرے اس غلام کو جو اللہ اور اپنے مالک دونوں کا حق ادا کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو سبحان اللہ, یہاں پر ان لوگوں کی بھی بات کی گئی جو ایمان لائے تھے, اور بعد میں ان لوگوں کی بھی بات کی گئی جو آلریڈی مسلمان تھے لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں, اللہ کی خاطر مصیبتیں جھیلی, اللہ کی خاطر اذیت اور تکلیف اٹھائی. پھر اسی لیے آگے کی آیت میں یعنی اسی میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب کی جو خصوصیات ہیں کہ وہ تو ایمان لائے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اپنی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور اللہ کی آیت کو نہیں بیچتے تھوڑی قیمت پر. اب اللہ کی آیت کو بیچنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ حرام کو حلال کر لینا, حلال کو حرام کر لینا, یا اللہ تعالیٰ کی بات کو یا شریعت کو یا آیات کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یعنی تاکہ اس کی غلط تشریح ہو سکے. تو تھوڑی قیمت لینا یعنی دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پسے پشت ڈال دینا اور نفس کی خواہشات پر عمل کرنا, یہ اللہ کی آیات کو بیچنا ہوا اصل میں. تو جو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے, غلط فتوے نہیں دیتے, حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بتاتے, لوگوں کو شبہ میں نہیں ڈالتے, تو ایسے لوگوں کا اجر ان ربہم ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چھوٹ بھی دیتا ہے. جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بھی تعریف کی ہے کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ تھے جو اچھے تھے اور آج بھی آپ کو مل جائے گی. آپ دیکھیں اتنا آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے. ایون خود یہود میں سے, اہل یہود ہی میں سے بہت سارے یہودی جو سہونی نہیں ہیں. سہونیت ایک الگ چیز ہے, یہودی ایک الگ ہے. یعنی سہونیت یہ وہ ہے جو گریٹر اسٹائل کے خواب دیکھ رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ بس ختم ہو جائے دنیا سے سب کچھ اور صرف یہودی باقی بچے, کیونکہ وہ چوزن پیپل ہیں. لیکن خود انہی کے لوگ, بہت سارے لوگ جو اس کے خلاف بھی ہیں کہ ایسا ظلم اور بربریت کا معاملہ نہ کیا جائے. تو ہر دور میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ رہے ہیں, لیکن اچھے لوگوں کی ہمیشہ کمی ہی رہی ہے. کم ہی لوگ تھے جو تھوڑے تھے اور اچھے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یعنی اس سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یہ, کہ اب یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے. اصبروا, حکمیہ جملہ ہے, اصبروا یعنی صبر کرو. صبر کسی کو تنگی کی حالت میں روک رکھنا, شریعت کے کسی تقاضے کے لیے اپنے آپ کو روک رکھنا, کسی مصیبت پر نفس کو روک رکھنا, اس کو صبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ ویسے صبر کے معنی ہوتے ہیں بنجر اور سخت زمین کو کہا جاتا ہے. صبار کہتے ہیں ایسی سخت چٹیل زمین جس پر کوئی چیز گرو نہ ہو سکے، یعنی جس کو کوئی ہٹا نہ سکے اپنی جگہ سے، جس کو آپ یعنی ڈگ کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال نہ سکے، یعنی کوئی چیز گرو نہ کر سکے، بنجر زمین کو کہتے ہیں صبار. تو صبر بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے نفس کو روکے رکھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. دل تو چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے اندر سے کہ اچھا یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ فلاں کام کر لیں، فلاں چیز کر لیں، کسی کو زبان درازی کر کے جواب دے دیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں، بد اخلاقی سے پیش آئیں، یا کچھ بے ایمانی کریں، یا کچھ گناہ کریں، یا نفس کی خواہشات پر چلیں. دل اندر سے چاہ رہا ہے، لیکن اس دل کو روک لینا، سخت بن جانا اس کے لیے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اس کو روک کے رکھنا، یہ صبر ہے اصل میں. تو شریعت کی کسی تقاضے کے لیے اپنے آپ کو روک رکھنا، یہ صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصبروا وصابروا، یعنی اب اصبروا تو کہہ دیا گیا تھا، پھر آگے صابروا کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ تو اصل میں اس بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے. اور یہاں پر صابروا اس معنی میں کہ ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو، عبادت الہی پر اپنے آپ کو روکے رکھو، اور نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بہترین باتیں ہیں قرآن میں. اسی لیے دیکھیں بار بار اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے. یعنی ہم انسان اتنے اصل میں تھوڑے دلے واقع ہوئے ہیں، بہت ہی ہمارا چھوٹا دل ہوتا ہے، یا ہم بہت جلد باتوں کو بھول جانے والے ہوتے ہیں. جب قرآن ہم پڑھتے رہتے ہیں تو جب یہ ایسی آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر سے ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر سے ہمارے اندر ایک عزم، ایک حوصلہ، ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کو کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. بعض وقت دنیا کے جھمیلوں میں ہم غرق ہو جاتے ہیں، یا آج کل سوشل میڈیا یا جو بھی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ اسپرٹ نہیں باقی رہتی کام کی، جو ایک جذبہ لے کر ہم اٹھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو دنیا کے جھمیلے ہمیں اس سے روک دیتے ہیں یا ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان آیات پر آتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی امید ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم ایک نئے سرے سے ہمت جٹا کر اور زیادہ مزید تیزی سے پھر کام کرنے لگتے ہیں. تو یہ آیت دراصل ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اٹھو اور کچھ کرو، ایسے ہی بیٹھے نہ رہو. مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن تم کو وصابرو، تمہیں مقابلے پر صبر کرنا ہے. تمہیں آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے باہمی معاملات ہوں گے یا تمہارا کسی سے مقابلہ ہوگا تو تمہیں مقابلے پر صبر کرنا پڑے گا. دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، صبر ہی ہے دونوں کا روٹ ورڈ سواد بارہ، لیکن یہاں پر دو مختلف معنی آ رہے ہیں، اصبروا وصابروا. استقامت کے معنی میں یہاں پر صابروا، ثابت قدم رہنا، اور یہ صابروا بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ثابت قدم رہتے ہیں. استقامت جس کو کہتے ہیں نا، ڈیٹرمینیشن، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حالت، مجھے تو ہر حال میں ڈٹے ہی رہنا ہے. انہیں ہم کو حالت سے پچھتا کر یا مشکلات کو دیکھ کر ہمیں کام چھوڑ نہیں دینا ہے اپنا، یا مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں مسلسل کرتے چلے جانا ہے، ڈٹے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، ہر حال میں جو ہمارا مقصد ہے ہمیں وہ حاصل کر کے رہنا ہے، اپنے نصب العین تک پہنچنا ہے، ہمیں اپنے ایم کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی رضامندی، کامیابی، فلاح اور جنت. جو فلاح پانا ہے اگر ہم کو، تو پھر ہم کو یہ چار چیزیں کرنی پڑیں گی، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. تو مقابلے پر صبر اور ڈٹے رہنا، یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے اصل میں، کہ تکلیف بھی ہو پھر بھی ڈٹے رہیں. تو دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، یعنی اسلام کے راستے میں، اللہ کی راہ میں مشکلات آنے پر خود بھی ثابت قدم رہنا اور دوسروں کو بھی ایسی ہی تلقین کرتے رہنا اور ان کی ڈھارس بندھاتے رہنا. یعنی ہمیں خود ہی نہیں سنبھلنا ہے، دوسروں کو بھی آگے بڑھانا ہے، دوسروں کا بھی سہارا بننا ہے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے اور بڑھنا ہے. کسی نے بہت اچھی کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ کون ہمارے ایسے لوگ گزرے ہیں اسلاف میں سے جنہوں نے ثابت قدمی اختیار کی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ ایک ہوتا ہے کہ بہادری، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے جان دے دینا، مال دے دینا، سب کچھ کرنا، اور ایک ہوتی ہے عزیمت کی راہ، جو اس سے بھی اوپر ہے، اونچی ہے. کہ امام احمد بن حنبل نے وہ عزیمت کی راہ اختیار کی تھی، چاہے تو وہ اس وقت سرنڈر کر سکتے تھے یا کر دیتے تھے، ان کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، کوڑے مارے گئے ان کے اوپر، کیا کچھ ظلم نہیں ہوا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، عزیمت کی راہ اختیار کی. یہی ہے صابر اصل میں، کے مقابلے پر صبر کرنا، ڈٹے رہنا۔ اتنے لوگ آئے، ایون علماء بھی آئے تھے ان کے پاس اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی دل کی حالت، آپ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے ایسے ہی بس یعنی بس دل کو رکھنے کے لیے ہاں کہہ دے، جو وہ کہہ رہے بات مان لے۔ کہا کہ نہیں، اور دیکھیں وہ ڈٹے رہتے جبھی تو الحمدللہ اتنا کام آسان ہوا اور بعد میں امت بہت سارے فتنوں سے بچ گئی، ورنہ آج امت اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور سب سے بڑھ کر قرآن پارا پارا ہو جاتا۔ تو وہ ڈٹے رہے قرآن کی خاطر۔ تو ان کو کہا گیا کہ انہوں نے عزیمت کی راہ اختیار کی تھی، یعنی یہ صابرو پر وہ پورے اترے تھے، اسبرو و صابرو۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام کے راستے میں یہ اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ بھی اسبرو و صابرو و رابطو ہی میں آئے گا، یقین جانیے۔ رابطو جو آگے لفظ آ رہا ہے، اس خاص طور سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے دراصل کہ جہاد کے لیے تیار رہنا، پہرا دینا، چوکی پر رہنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں صرف ایسا نہیں کہ آج میدان جنگ میں ہی نہیں ہو رہا ہے سب کچھ، بلکہ آج تو اب ہمارے گھروں میں سرحدیں کہاں رہی ہیں، اب تو ہمارے گھروں میں خود انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا ایسی چیزوں کے ذریعے سے جو غیر مسلم کلچر آ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے جو کام ہو رہے ہیں، تو دیکھا جائے تو یہ سارے سرحدوں کے معاملات تو ختم ہی ہو گئے۔ تو اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر سب کو جمائے رکھنا، یہ بھی اسبرو و صابرو و رابطو ہی ہے۔ تو ایک تو ثابت قدم رہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں ہو، چاہے وہ اللہ کی عبادت پر ہو، چاہے وہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہی ثابت قدم رہنا کیوں نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں نفس بار بار ہم کو اکساتا رہتا ہے، ایک بار اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اب میں آئندہ کے لیے بھی اچھا ہو گیا، نہیں۔ اس کو تو آپ کو مسلسل اپنے نفس کو مسلسل آپ کو اس کی تعلیم و تربیت کرتے رہنی ہے، تزکیہ کرتے رہنا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین، بہت ہی امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ آیت ہے، آخری آیت اسپیشلی۔ اور اس میں جو حکمت بھری باتیں ہیں، اس پر ہم کتنے بھی گھنٹے گفتگو کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا واقعی میں۔ اور ہر دور میں ان آیات کی ضرورت رہی ہے، چاہے اب فلسطین کے حالات ہوں، چاہے کہیں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاں پر یہ نازیبہ سلوک کیا جا رہا ہو وہاں کے حالات ہوں، یا چاہے مسلمان امن و امان ہی میں کیوں نہ ہوں، لیکن وہاں پر دوسرے ان کو ٹیمپٹیشن سے، دوسری ان کو مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی جب نفس کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو نفس بہت موٹا ہو جاتا ہے، خواہشات کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور یہ خواہشات اسے اندھا کر دیتی ہیں، پھر وہ خواہشات کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے خواہشات کا کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی نفسانی خواہشات کا، ورنہ یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے ہمیں بہت ہی اچھی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے اللہ کے راستے میں اسبرو و صابرو و رابطو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی تو فلاح ہے نا کامیابی، کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا اور مافیہ اس سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ مورچہ مطلب جو سرحد ہے، چوکی ہے، اس پر حفاظت کرنا۔ اور تم میں کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور شام کو جو آدمی اللہ کی راہ جہاد میں چلے، یا صبح کو، تو وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جیسے دل کا نہ چاہنا، جیسے اب چوکی پر سرحد پر رہنا، بعضوں کا سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مسلسل پہرا دیتے رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر نماز کے لیے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کو بھی رباط کہا گیا ہے، رباط۔ یعنی دل کے نہ چاہنے کے باوجود بھی مشقت کے ساتھ انتہائی سردی کی حالت میں وضو کرنا۔ اور یہ کوئی ایک بہت بڑے اسکالر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو رابطو ہے، یا پھر جو اللہ تعالیٰ کے قدیدار بھی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے جن کو جنت کی، کہ مشقت کی حالت میں وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، یہ وہی جان سکتا ہے جو بہت زیادہ سردی ہو، صحرا ہو، کہیں آس پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اور ایسے وقت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے۔ تو اس لیے اتنی بڑی بشارت دی گئی آپ دیکھیں مکمل وضو پر۔ تو بعض فقہ رباط کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد تو غیر مسلموں سے کیا جاتا ہے اور یہ بات خود مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک پہرے دار چوکی پر پہرہ دے رہا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے. اصل میں جو غزوہ تبوک پیش آیا تھا آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ انتہائی گرمی کی حالت میں پیش آیا تھا، اور غزوہ خندق انتہائی سردی کی حالت میں پیش آئی تھی. تو بعض لوگوں نے رابطوں سے باہمی روابط بھی مراد لیے ہیں اور معاشرتی آداب کو ملحوظ رکھنا بھی مراد لیا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق، یعنی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو اس میں آپس میں ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، کیونکہ آپ دیکھیں اسی سے ایک معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. یعنی صلہ رحمی ہے، رشتہ ناطوں کا پورا پورا لحاظ رکھنا ہے، جو ہمارے ذمے حقوق اور آداب بنتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا، مروت ہے، اخوت ہے، یہ سب آپ دیکھیں ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا سلوک ہے، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. تو اس میں دراصل سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی تھی. تو یہ آخری آیت دراصل اسی کا ایک طرح سے اختتام کہہ سکتے ہیں آپ، یا لب لباب کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہیں. تو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں فلاح کے لیے جو شرائط دی جا رہی ہیں، ایک طرح سے وصیت ہے، یہ تاکیدی حکم ہے. اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالی ہمیں بہترین تاکید کر رہے ہیں کہ تم دشمن کے مقابلے پر اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تمہارے اندر ثابت قدمی ہو، عزم ہو، حوصلہ ہو، ہمت ہو. تو کچھ شرائط ہیں دشمن پر کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی، تو اس میں انہی شرائط کی بات کی گئی ہے. تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر تم اپنی دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اس کے لیے ان شرائط کو پورا کرو. ایک داعی دین کے لیے، ایک مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے، اپنے اندر صبر پیدا کرے، مقابلے پر صبر کرے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا رہے، مرابطہ کرے، یعنی دوسروں سے رابطہ رکھنا اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا، اور تقوی اختیار کرے. تو جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالی کی ان آیتوں پر غور و فکر کر کے وہ حکمت بھرے راستے سے نکالتے ہیں، اور اللہ کے دین کی نصرت اور غلبے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں. الحمدللہ. اصبروا وصابروا ورابطوا. تو اہل ایمان کو اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے، جس کی وجہ سے وہ فوز و فلاح پا سکتے ہیں، اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، سعادت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سعادت تک پہنچانے والا راستہ کیا ہے؟ صبر. اور صبر کیا ہے؟ نفس انسانی کو ایسی چیز پر روکے رکھنا جو اس کو ناپسند ہو، جیسے گناہ کا چھوڑ دینا، مصیبتوں پر صبر کرنا، نفس پر گرا گزرنے والے کاموں پر اس کو روکے رکھنا. اللہ تعالی نے تمام باتوں یا کاموں کو صبر، یعنی ہر بات میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے. اور مصابرہ صبر کے دائمی اور مسلسل کرتے رہنے کو، یا دشمن کے مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں. اصبروا وصابروا. اور مرابطہ، اس مقام پر جمے رہنا جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو، یا اہل ایمان دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور ان کو اپنا مقصد نہ حاصل کرنے دیں. تو پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا تاکہ دشمن ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہ سکے، ہمارے ایمان کو کمزور نہ کر سکے، ہمارے ایمان میں کمی نہ کر سکے، اس کے لیے ڈٹے رہنا، یہ مرابطہ ہے. ہوشیار رہنا دشمن کی چالوں سے، ان کو کامیاب نہ ہونے دینا. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ صرف صبر، یہ صبر پر دوام اور دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہی فلاح کا راستہ ہے. جس کسی نے فلاح پائی تو اسی راستے پر چل کر فلاح پائی، اور جو کوئی اس فلاح سے محروم ہوا تو ان تمام امور کو یا ان میں سے بعض کو ترک کر کے محروم ہوا. یعنی یہ چار باتیں کامیابی کی ضمانت ہیں. اگر ہم دشمن پر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چار باتوں کا التزام کرنا ہوگا، اہتمام کرنا ہوگا، اور وہ بہت ہی واضح طور پر ہمیں دے دی گئی ہیں یا اس آخری آیت میں کہ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، کہ صبر کرو، مقابلے پر صبر کرو، مرابطہ یعنی رابطہ رکھو یا حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، ہمارے قدم جما دے جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، یا جہاں جہاں پر بھی مسلمان مشکل حالت میں ہیں، یا ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کر، ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ دے اور ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم اپنے معاشرے کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے مسلسل مرابطے میں رہیں گے، رابطو حفاظت کرتے رہیں گے ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے، ہمیں صبر عطا کرے، آمین۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا، جنت یوں ہی نہیں مل جاتی۔ صحابہ کرام جب خباب بن ارت رسول اکرم کے پاس آئے تھے، جبکہ ان کی مالکہ نے ان کو جلتا ہوا لوہا ان کی پیٹ پر رکھ دیا تھا، اور تب وہ رسول اکرم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے اور مدد کیوں نہیں مانگتے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور کہا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کیا کچھ نہیں ہوا؟ لوہے کے کنگھے ان کے جسموں پر چلائے گئے، آروں سے ان کو چیر دیا گیا، زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب ہم صبر کریں اور اس کے لیے خود کوشش اور جدوجہد کریں، اپنے نفس کو بھی اللہ کی اطاعت پر روکے رکھیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر، اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ داعی الی اللہ کا کام مسلسل کرتے رہنا ہے، اور اس راستے میں مشکلات تو آئیں گی، اس پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اور خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اس راستے میں، ہمیں کامیابی عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے جو آج بہت زیادہ مشکلات میں ہیں۔ ابھی اگر ایک منظر بھی دیکھ لیں ہم کہ ابھی جو دوبارہ لبنان پر ہوئی ہے، جو مصیبت آئی ہے ابھی لبنان پر، ان لوگوں پر جو مشکل سے وہ گزر رہے ہیں، صرف ایمان کی وجہ سے ہے نا یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، اور وہ راستوں میں ان کو سونا پڑ رہا ہے، اپنے گھر خالی کر کے جانا پڑا۔ ایک انسان کیا کچھ لے کر جا سکتا ہے اپنے ساتھ جب وہ جاتا ہے تو، یعنی اتنا بوجھ کون اٹھائے گا اتنی دور چلنے کے لیے، اور کہاں جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو کتنی مشکلات میں ہیں سب لوگ، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو ایمان پر قائم رکھے، ثابت قدمی عطا کرے، اور اس کا اجر بہترین دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ مشکل نہ ڈال، یا ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈال جو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی کمزور ایمان والے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھ جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں غلبہ اور نصرت عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔